السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیج نمبر 211 پہ حدیث کی معنوی روایت اور اعتراض. معنوی روایت یعنی حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ تو بیان نہیں کیے مگر اس کا معنی و مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ درست طریقہ نہیں ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ اگر ہم احادیث کی نسبت ذرا سامنے رکھ لیں کہ 20% لفظی جو آپ نے لفظ بولے وہ احادیث ہیں، 70% صحابہ کرام کی اپنی آبزرویشن ہے اور پھر انہوں نے اپنے لفظوں میں اس کو بیان کیا ہے، اور پھر باقی جو ہے وہ تقریری احادیث ہیں جس کو آپ نے برقرار رکھا ہے. وہ برقرار رکھنے میں بھی بس اتنا ہے کہ آپ کا سوال تھا، دوسرے کا جواب تھا، آپ خاموش ہو گئے، بس، ورنہ آپ نے کچھ نہیں کہا. تو اس میں بھی کوئی لفظی بحث نہیں ہے. لفظی بحث زیادہ سے زیادہ آتی ہے ان 20% احادیث میں جو آپ کے لفظی تھے، کہ یہ لفظ جو ہیں کیا پورے ادا کیے گئے یا اس میں مفہوم بیان کیا گیا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ عمل کے لفظ نہیں ہوتے، تو صحابہ کرام اپنے آپ کے عمل کو خود دیکھتے ہیں اور پھر اپنے لفظوں سے اس کو بیان کرتے ہیں. تو اس میں اگر دیکھنے والے 20-25 لوگ ہیں یا 2-4 بھی ہیں تو ہر ایک نے اپنے اپنے لفظ سے اس کو بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں تو اختلاف ایک نیچرل ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے اس ارشاد کے جو پرٹیکولر لفظ تھے ان لفظوں میں اگر کہیں معنی کو پیش کیا گیا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں، اس طرح حدیث محفوظ نہیں ہے. سمجھ آ گئی سوال کی، اعتراض کی؟ تو اب دیکھیے، جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ ذخیرۂ حدیث میں فعلی اور تقریری احادیث تقریباً 75% ہیں جو بالاتفاق معنوی ہیں. قولی احادیث جو ذخیرۂ حدیث میں 20% ہیں ان کی روایت میں پیدا شدہ لفظی اختلاف اتنا زیادہ نہیں جس طرح اسے بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے. ہم یہ بات زور دے کر کہیں گے کہ روایت بالمعنی میں اختلاف کو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی فعلی اور تقریری تقسیم کو ضرور پیش نظر رکھا جائے. علم حدیث کا طالب علم اس کے متعدد اسباب سے واقف ہونے کے بعد محدثین کرام کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ اسباب درج ذیل تھے. اس دور کی کتابت و تحریر بغیر نقطوں اور اعراب کے تھی جسے پڑھنے یا سمجھنے میں کوئی اندازہ یا قیاس نہیں چل سکتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اگر ملفرض لکھا ہوا نصر من اللہ، اب نون کا نقطہ نہ ہو تو کوئی اس کو یہ بھی کہہ سکتا ہے بصرا من اللہ، تو کوئی اس کو کہتا ہے نصرہ من اللہ. تو نصرن، بصرن، ندرن، ندرا، نظر اللہ جیسے، بالکل وہ جو لفظ ہے اس کو اگر بنا کے دیکھیں تو اس کی بناوٹ تو ایک جیسی ہے نا، بغیر نقطوں کے. ندرہ اور بصرہ اور نصرہ اور نصرن بصرن، یہ سب ایک ہی ہے نا. اگر آپ اس لفظ کی بناوٹ کو دیکھیں تو اس میں تو یہ پتا چلتا ہے نا کہ سب کی ساخت ایک جیسی ہے. اب پڑھنے کے لیے مشکل ہے، اب پڑھنے کے لیے وہاں اندازہ اور قیاس نہیں چلے گا، وہی لفظ پڑھنا پڑے گا. کیا اس اندازے کو یا قیاس کو صحابہ کرام نے اپنایا؟ ایک سوال ہے، نہیں اپنایا انہوں نے. انہوں نے جو تحریر لکھی ہے 10 سال کے بعد بھی انہوں کو وہ تحریر پڑھنا پڑی تو انہوں نے ویسے ہی پڑھی ہے. یہ کمال ہے ان کا، باوجود اس کے کہ امی تھے مگر حافظہ ان کا ساتھ دے رہا تھا. اس کا استاد سے سننا اور پھر اسے یاد رکھنا ہر طالب حدیث کے لیے بہت ضروری تھا. اس لیے طالب علم کے لیے اہم بات یہ تھی کہ وہ شیخ سے حدیث کا سماع خود کرے، یعنی خود سنے شیخ سے. جس طالب علم میں سماع کے بعد سنی ہوئی شنیدہ احادیث کا مطلب سنی ہوئی احادیث کو درست پڑھا، شاذ ہی یعنی نادر ہی اس سے غلطی ہوئی. یعنی اس نے سنا اور پھر لکھا، خود سنا ہے پھر لکھا ہے. اب جب لکھے ہوئے کو 10 سال کے بعد بھی پڑھتا ہے نا تو اس سے بہت کم غلطیاں ہوئی ہیں کہ یہ لفظ مجھے یاد نہیں رہا کہ یہ نصر من اللہ ہے یا بصر من اللہ ہے یا ندرا کا لفظ ہے کیا ہے. اس سے بہت نہ ہونے کے برابر غلطی ہوئی ہے، اور صحابہ کرام تو اس سے بالکل ہی ابھر رہا ہے. اس کا سماع شیخ سے درست ثابت ہوا. اس طرح اس نے لفظ کو جب صحیح پڑھ لیا جو لکھا ہوا تھا اور 10 سال کے بعد پڑھا تو اس کا سماع یعنی اس کا سننا شیخ سے اس نے سنا کہ نہیں، صحیح سنا کہ غلط سنا، تو یہ ثابت ہوگا جب اس نے صحیح پڑھا ہے تو ثابت ہوگا کہ اس کا سننا بالکل درست تھا، اور پھر اس بنیاد پہ اس کو اتھینٹک قرار دیا گیا، جس کے درجات بھی مقرر کیے گئے، یہ اتھینٹک ہے، یہ موسٹ اتھینٹک ہے، ثقتن ثقتن، دو دفعہ، ایک دفعہ کہہ دیا ثقتن، پھر کسی کے بارے میں کسی نے کہا ثقتن ثقتن، زور دے کے، یہ اوپر والا درجہ ہے، پھر اس کے بعد کسی نے کہا اوثق الناس، وہ لوگوں میں سب سے زیادہ اتھینٹک انسان ہے، تو یہ بہت بڑا درجہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ درجات بھی مقرر ہو گئے، لیکن جس نے بعد از سماع اپنے حفظ یا اپنی تحریر کو پڑھتے وقت غلطی کی اور بار بار کی، تو اس کے بارے میں یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ اس کا سماع کمزور ہے اور اس کی روایت شاذ ہے، شاذ ہے، شاذ کا کیا مطلب ہے، یعنی خود کمزور ہے، اور اس کے مقابلے میں جو مور اتھینٹک لوگ ہیں وہ یہ بیان کر رہے ہیں یا ان کی مخالفت کر رہا ہے، تو اس کی روایت کیا ہوگی، شاذ ہوگی، صرف اس روایت میں، بس اتنا کہنا ہے، اسی روایت میں، یعنی اس یہ کہہ رہے ہیں ہاں، اور یہ دو کہہ رہے ہیں جو اس سے زیادہ اتھینٹک ہیں، یہ اس کے شیخ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نا، اب ان کی بات سنیں گے اور کہیں گے کہ اس کا حافظہ یا تو کمزور ہو گیا، اس کا سماع کمزور تھا، ٹھیک ہے نا، صرف اسی روایت میں، رہی اور روایات، اگر ان میں وہ بالکل ٹھیک ہے تو وہ ثقہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے ایک اصول یہ بھی پتا چلتا ہے کہ علماء سے بعض اوقات کمزوریاں ہو جاتی ہیں، ان کا حافظہ کمزور ہو یا ان کا فتویٰ غلط ہو تو یہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک آدھ، تو ایک آدھ فتوے کی بنیاد پہ محدثین کرام جو ہے نا، جس طرح ایک ثقہ آدمی کی ایک معمولی سی سما کی غلطی سے صرف اس کی اسی روایت کو کمزور قرار دیتے ہیں، اور اس کی جو دوسری روایات اگر ٹھیک ہیں تو اس کو ثقہ قرار دیتے ہیں، تو بہنی اسی طرح لائف میں بھی اگر کسی بندے سے 99% باتیں صحیح ہوئی ہیں یا 90% صحیح ہوئی ہیں اور 10% میں اگر غلطی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ 10% کو اچھال کے ہم کہیں یہ بڑا برا آدمی ہے، بلکہ اس کی 90% باتوں کو بھی دیکھنا چاہیے، اس کو ویلیو دینی چاہیے، اور اس میں اس کو صحیح کہنا چاہیے، اور جو اس نے کی ہے غلطی اس میں کہہ دے بندہ بھائی اس میں ذرا تھوڑا سا ویک ہے، بس کافی ہے، اور ویکنیس ہر انسان میں ہوتی ہے، یہ زندگی کا اصول بھی اس سے ملتا ہے، اور پہلے راوی کی نسبت اسے ضعیف بھی قرار دیا گیا، ٹھیک ہے، اپنی تحریر کو بعد میں پڑھتے وقت جو غلطی ہوئی وہ دو قسم کی تھی، اچھا یوں کریں، آپ کے پاس نوٹ بک ہے نا، ذرا نکالیں، نکال لیا، لکھا ہوا ہے کچھ اس پیج پہ، کچھ لکھا ہوا ہے نہیں، جس پیج پہ کچھ لکھا ہوا ہے نا، ہاں یہ لکھا ہوا ہے، آپ اس کو پڑھیں ذرا اونچی آواز، پہلے تو یہاں سے رہی ہیں، اب پڑھیں گی، جی یہ کتاب سے دیکھ کے لکھا ہے، ٹیچر سے سن کے، شاباش، پڑھیں پڑھیں، اونچی آواز سے پڑھیں تاکہ آواز دور تک جائے، چلے آپ پڑھیں، آپ بھی اپنی تحریر کو پڑھیں ذرا، یہی سے پڑھیں، یہ ہوتا ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، وہ یہی ہوتا ہے کہ دو غلطیاں ہوتی ہیں آدمی سے، ایک تو اپنا لکھا ہوا جب پڑھتا ہے تو کہتے ہیں میں نے کیا لکھ دیا، اور دوسرا یہ کہ لکھا کیا ہے، اس کا کوئی سیکوینس ہی نہیں ہے، یہ ہمارا حال ہے، اور اس حال کو دیکھیے جو محدثین کا تھا یا پہلے دور کے لوگوں کا تھا، جب وہ تحریر لکھتے تھے تو اس تحریر میں نہ زبر تھی، نہ زیر، نہ پیش، نہ نقطے، پھر بھی ان کے لیے صحیح پڑھنا لازمی تھا، اگر معمولی سی غلطی ہوتی ہے تو اس کو اس حدیث کی روایت میں ویک قرار دیا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے، یعنی ہم خود اپنی تحریروں کو پڑھیں تو ہمیں بھی سمجھنا ہے ہم نے کیا لکھا ہے، تو یہ وہ چیز تھی جو کہ یا تو اس نے اعراب بدل دیا پڑھنے والے نے، جیسے اقیل تھا اس کو عقیل پڑھ لیا، بس صرف زبر اور پیش کی تبدیلی سے، ٹھیک ہے نا، اسے تحریف کہتے ہیں، یا پھر اس نے حروف کو بدل دیا، جیسے حبان تھا اس کو اس نے حیان پڑھ لیا، با کو یا بنا دیا، حرف بدل گیا نا، تو اسے تصحیف کہتے ہیں، صحافت اسی سے ہے، ٹھیک ہے، تو محدثین نے ایسی معمولی غلطی کو بھی معاف نہیں کیا، اس کے نام رکھ دیے، یہ تحریف ہے یہ تصحیف ہے، اور اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں، تصحیفات المحدثین، کہ محدثین کی تصحیفات کہاں کہاں انہوں نے یا کو با پڑھایا اور با کو نون پڑھایا. اگر کوئی پرانی صحیح بخاری کی کتاب اٹھائیں نا، صحیح مسلم کی پرانی کتابیں اگر آپ اٹھائیں جو بڑے بڑے سائز کی چھپی ہوئی ہیں، دیکھیں آپ نے دو والیوم میں بڑے سائز کی چھپی ہوئی ہیں، تو میں نے وہی کتاب اپنے استادوں سے پڑھی تھی، تو اس کتاب کو اگر آپ اٹھائیں تو کوئی لفظ ہوگا نا، لفظ اس کے اوپر ہلکی سی لکیر اور ایک نقطہ ہوگا، اور مارجن میں نا، سائٹ پہ مارجن میں اس نقطے کے اوپر وضاحت لکھی ہوتی ہے کہ فلاں کی روایت میں یہ نون کے ساتھ ہے اور فلاں کی روایت میں یہ حرف با کے ساتھ ہے. یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں جو اکٹھی کی گئی ہیں، تو یہ پڑھیں انسان اسی لفظ میں اسی پیج پہ اگر ڈوب جائے نا تو اس کو سارا دن لگ جائے. بڑی علمی چیزیں بھی ہیں کہ کتنی کوششیں کی گئی ہیں. تو محدثین نے ایسی معمولی غلطی کو بھی معاف نہیں کیا اور اس کی نشاندہی کی، ایسے راویوں کے درجات بتائے. یہی وجہ ہے کہ موطا یا صحیحین وغیرہ کی کتب کے متعدد نسخوں میں اس نسخے کو، نسخے سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ جو اس دور کے مینوسکرپٹ تھے جو امام بخاری نے خود بھی لکھا اور پھر ان کے شاگردوں نے ان سے سن کے لکھے. اب یہ شاگرد تھے، سننے والے بے شمار تھے، ان میں چلے مان لیں ہم 10 تھے، تو امام بخاری کا نسخہ بھی ہے اور ان کا بھی ہے، اور امام بخاری کا جو نسخہ ہے انہوں نے سارا اس سے ملا کے بھی اس کو دیکھا اور کچھ ملا نہ سکے. اب ہوتا یوں ہے کہ کوئی شاگرد پہلے لیسن میں بھی بیٹھا ہے، کوئی 10 لیسنز کے بعد آیا ہے اس نے وہیں سے لکھنا شروع کر دیا، کوئی درمیان میں آیا پھر شروع سے آیا، درمیان میں ایک دو روز کے لیے غائب رہا، پھر اس سے وہ چیزیں چھوٹ گئیں، اس نے پھر کاپی کی. تو اس طرح کے سسٹم کو آپ ذرا تھوڑا سا، جیسے ہماری کلاس میں ہوتا ہے ہم خود کرتے ہیں، انہی تمام باریک باریک چیزوں کو انہوں نے نوٹ کیا ہے، اور نوٹ کرنے کے بعد بہت سے نسخوں کو جب اکٹھا کیا تو وہ نسخہ صحیح ترین نسخہ کہا گیا جو براہ راست مؤلف سے سن کر لکھا گیا، اور بعد میں اس کی تصحیح مؤلف کے نسخے سے بھی کر دی گئی. ٹھیک ہے، مثلا میں نے یہ کتاب لکھی، میں پڑھا رہا ہوں، آپ لکھتی جا رہی ہیں، جب کتاب مکمل ہو گئی تو آپ میں سے کسی نے میری کتاب لے کے اپنی کتاب کو اس کے ساتھ کولیٹ کیا کہ میں دیکھ لوں کہ میری کتاب اس کتاب کے مطابق ہے بھی صحیح کہ نہیں، کوئی غلطی تو نہیں ہے. تو وہ سارا مقابلہ کیا جاتا تھا. تو جس شاگرد نے استاد کے نسخے کے ساتھ اپنی لکھی ہوئی کتاب کا مقابلہ کیا اور اس کی تصحیح کر ڈالی، اس کو کہا گیا کہ یہ صحیح ترین روایت ہے. اور پھر اس کی تصحیح مؤلف کے نسخے سے بھی کی گئی، اور مؤلف کی اجازت تصحیح و روایت بھی اس پر ثبت کی گئی، یعنی مؤلف کی اجازت بھی ہوتی تھی کہ اجزت ان یروی عنی، میں اس کو اجازت دیتا ہوں کہ یہ کتاب اب مجھ سے روایت کر سکتا ہے. اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے قد سمع منی، کہ اس شاگرد نے مجھ سے پوری کتاب سنی ہے اور میں اس کو اجازت دیتا ہوں کہ یہ روایت کر دے. کبھی یہ بھی لکھتا ہے کہ اس نے یہ کتاب مجھ سے سنی، پھر اس کو لکھا، اور لکھنے کے بعد میرے اصل نسخے سے اس کو مقابلہ کر کے بھی دیکھا، اور پھر جب تصحیح ہو گئی تو میں نے اس کو پڑھا ہے اور میں کہتا ہوں یہ صحیح نسخہ ہے، اس کو یہ آگے روایت کر سکتا ہے. تو یہ مختلف قسم کے نا، ان کو کہا جاتا تھا سرٹیفکیٹس. تو مؤلف کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ جب سامنے آتا اور اس کو پڑھتے تو جس میں یہ ساری باتیں مشترکہ ہوتی، اکٹھی ہوتی، اس کو وہ صحیح ترین نسخہ بنا کے آگے روایت کرتے تھے اور پھیلاتے تھے. ہاں میں بتا چکا ہوں پہلے کہ رش بہت ہوتا تھا نا، تو جو قریب بیٹھتے تھے وہ تو سن دیتے تھے، لیکن جب فاصلے پر ہوتا تھا اس تک آواز جاتی تو وہاں مستملی کھڑا ہوتا تھا، وہ دوسروں تک پہنچاتا تھا، بس صرف وہ حدیث بیان کرتے تھے، کچھ اور نہیں ہوتا تھا اس میں، کوئی ان ڈیٹیل بات نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا، اگر کوئی مشکل لفظ ہوتا تھا تو اس کا معمولی سا مفہوم بتا دیتے تھے، جیسے اب آپ بالفرض پہلی حدیث جو صحیح بخاری کی کتاب حدیث پڑھ چکے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وکان یتحنس فیہ، کہ آپ وہاں غار حرا میں جاتے اور اس میں تحنس کرتے. اب یہ تحنس کوئی سوال کر سکتا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو خود راوی جو ہے وہ روایت کرتے ہوئے کہہ رہے ای التعبد اللیالی، بس پھر آگے تاکہ وقت ضائع نہ ہو. مگر جو نسخے فرق رکھتے تھے انہیں باقاعدہ شروحات میں یا اصل کتاب کے حاشیے میں واضح کر دیا گیا. یہ جس کا اشارہ میں نے ابھی کیا، پرانی کتاب میں آپ لینا تو اس کے حاشیے میں یہ پتہ چل جاتا ہے. یا لوگوں نے جنہوں نے شرح لکھی ہے، فتح الباری کو کبھی آپ اس نظر سے پڑھیں، آپ وہ لکھتے ہیں فی روایت الکشمیہنی ہاکذا وفی روایت کریمہ المروزیہ ہاکذا وفی روایت ابی ذر ہاکذا. تو جو جن کے پاس نسخے تھے ان نسخوں کے مقابلہ بھی وہ کرتے جاتے ہیں شرح میں، اور بتاتے ہیں یہ لفظ فلاں کی روایت میں یوں ہے اور فلاں کی روایت میں یوں ہے اور فلاں کی روایت میں یوں ہے. مگر میں نے، وہ شروع میں لکھتے ہیں کہ جو صحیح ترین اور اتقن مور اتھینٹک روایت تھی اس روایت کو میں نے اپنی کتاب کی بنیاد بنایا. تو وہ بنیاد بنا کے باقی جو روایات تھیں ان کو لے کے اس کا وہ مقابلہ کرتے جاتے ہیں اور شرح میں بیان کرتے جاتے ہیں. بڑے علمی کام ہے، بہت گہرے علمی کام ہے. لگتا ہے ایسے یہ وقت کا ضیاع ہے لیکن بہت بڑی خدمت ہے. محدثین خود اس باب میں مختلف رائے ہوئے کہ آیا ایسی صورت میں لفظی روایت ضروری ہے یا بالمعنی بھی انہیں روایت کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو مختلف آراء ہیں محدثین کرام کی. اس اختلاف کے ذکر سے قبل یہ چند امور ذہن میں رہیں. جن الفاظ حدیث کا تعلق عبادات سے ہے یا اصولی احکام سے، ان کی روایت باللفظ پر محدثین کا اختلاف ہے، نہ کہ فعلی یا تقریری احادیث پر. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا، فعلی اور تقریری احادیث پر نہیں ہے اختلاف. اگر لفظی ہے یا اس کا معنی کسی نے بیان کیا ہے تو اس پر محدثین مختلف ہوئے ہیں کہ یہ لفظ کیا ٹھیک بولا ہے اس نے، یا اس کا معنی جو کہا یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، اور یہ الفاظ حدیث کس باب سے تعلق رکھتے ہیں، عبادات سے یا اصولی احکام سے. بس جہاں بات ہے اس کی، مسجد غزوات کی بات ہے اور اسی طرح، ان میں احکام تو ہیں مگر جہاں ایک سٹوری پوری بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول یوں چلے، اس تاریخ کو چلے اور پھر میدان جنگ میں آئے تو یہاں یہاں آپ کے ساتھ یہ صحابہ تھے، یہ یہ لوگ تھے، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ جس میں اگر کوئی نام تھوڑے سے بدل جائیں لیکن سب اس پر اتفاق کر رہے ہوں کہ ہاں بھائی آپ اس تاریخ کو چلے اور اس میدان میں آئے، یہاں مقرر کر رہے تھے صحابہ کرام کو، کافی ہے. پھر احادیث لکھی بھی گئیں اور حفظ بھی ہوئی، انہیں دونوں طریقوں سے روایت بھی کیا گیا، حفظ سے بھی اور لکھے ہوئے طریقے سے بھی، کیونکہ دونوں طریقے ایک دوسرے کی موافقت کر رہے تھے. حافظہ لکھے ہوئے کا اور لکھا ہوا حافظے کا ساتھ دے رہا تھا. کتب حدیث شاہد ہیں کہ یہ الفاظ انتہائی محفوظ ذرائع سے محدثین نے جمع کیے، اور اگر کہیں فرق نظر آیا تو اوثق کی روایت کو ترجیح دی اور دوسرے راوی کو شاذ قرار دیا. یہ معیار انہوں نے قائم کر دیا تھا. ٹھیک ہے نا، اوثق کا مطلب سب سے زیادہ ثقہ جو تھا اس کی روایت کو کہا کہ اس کے الفاظ زیادہ صحیح، اور جو اس کے مقابلے میں کم علم چھوٹا محدث تھا، یعنی ثقہ تھا لیکن اوثق نہیں تھا، تو اوثق کی روایت کو باوجود ثقہ ہونے کے، یعنی دوسرا جو ثقہ ہے اس کی روایت کو اوثق کی روایت پر ترجیح نہیں دی گئی بلکہ اوثق کی روایت کو ترجیح دی گئی. یہ بچوں کا کھیل نہیں تھا بلکہ احادیث رسول کا معاملہ تھا جس میں جو کہا گیا وہی کچھ آگے منتقل ہوا. بس یعنی یہ نہیں تھا کہ تم جاؤ خالہ سے کہو امی یہ کہتی ہے اور پھر اس کو لکھ لیا جائے اور پھر خالہ کے الفاظ سنے جائیں تو وہ لکھ لیے جائیں، تو یہ سب کچھ جو ہے تبدیلی ہو جاتی، کوئی بچوں والی باتیں نہیں، حدیث رسول کا معاملہ ہے. ثقاہت اور اتقان سے بھرے ہوئے، معمور کا مطلب آباد، آباد یہ حضرات بخوبی واقف تھے کہ اپنی طرف سے کچھ کہنا ہے نہ کسی کو ایسا کرنے کی اجازت دینی ہے، کیونکہ معمولی سی غفلت یا لاپرواہی الہی منصوبے کو خراب کر سکتی ہے. اللہ کا منصوبہ یہ تھا کہ رسول کی بات کو بھی ہم نے بیان کروانا ہے، ثم ان علینا بیانا. آپ قرآن لے لیجئے، اس کا بیان کرنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اور بیان کیا ہے، وہ نبی علیہ السلام تو اسلم کی احادیث ہیں، تو اس ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ نے پورا کرنا تھا، اس منصوبے کو اللہ تعالیٰ نے چلانا تھا، تو اس لیے معمولی معمول چیزوں پر بھی بڑا دھیان دیا گیا. انہیں آپ کی اس دعا سے بھی فیض یاب ہونا تھا، نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها. یہ وہ لوگ تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دیکھی یا سنی شے یاد کرنے کی عادت تھی، وہ امی تھے. اس وجہ سے آپ نے خطبہ حجت الوداع جو دیا، کیا اس وقت صحابہ رسول قلم کاغذ لے کر کھڑے تھے؟ ابو شاہ یمنی، ایک یمن کے نوجوان تھے، وہ اس خطبے کے وقت موجود تھے، تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ اللہ کے رسول مجھے یہ خطبہ لکھوا دیجئے. تو آپ نے فرمایا اکتب لی ابی شاہ، ابو شاہ کو میرا خطبہ لکھ دو. یہ ٹرسٹ ہے نبی علیہ السلام کا اپنے صحابہ کرام پر کہ جو وہ سنتے ہیں اچھی طرح سنتے ہیں، اور ان کا حافظہ اتنا تیز ہے کہ جو میں نے کہا اس کو سیکوینس میں یاد بھی رکھتے ہیں. اس لیے تو آپ نے کہا اکتب لی ابی شاہ، ابو شاہ کو میرا خطبہ لکھ دو، اور صحابہ کرام نے لکھ کے دے دیا اس کو. ٹھیک ہے، جب کاغذ اور قلم کا زمانہ آیا تو حفظ کم ہوتا گیا، ہے نا؟ اور ہم کہہ سکتے ہیں جب اس کا زمانہ آیا تو حفظ اور بھی کم ہو گیا. آپ کو اپنا فون نمبر یاد ہے؟ نہیں یاد. یہ ہمارے حافظے کا حال ہو گیا، یہ ثبوت ہے. اور تحریر پر زیادہ توجہ دی جانے لگی، مگر حفاظ موجود رہے، حفاظ حدیث. ہمارے دور میں بھی بازار میں لگے سائن بورڈز کی تحریریں اور ان کی ترتیب کو یاد رکھنے والے کئی نوجوان موجود ہیں، ان کا گھر بازار میں ہو یا ہاسٹل وہاں ہو، نکلیں تو بازار ہی آگے ہو، چلتے جائیں وہ ہوٹل آخر میں جہاں انہوں نے کھانا کھانا ہے، تو جاتے ہوئے ادھر کے سائن بورڈ ادھر کے وہ پڑھتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، وہاں پہنچے تو دوست کو کہا میں واپس آ رہا ہوں تو میں نظریں نیچے کروں گا، میں دکانوں کے بورڈ پڑھتا جاؤں گا، تم سنتے جاؤ. تو سن لیتے ہیں، کوئی غلطی نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ یہ جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس میں وہ جو سائن بورڈ پہ جو ریٹس آتے ہیں کہ فلاں کے یہ ریٹ ہیں، فلاں کے یہ ہیں، اور ہر گھنٹے 15 منٹ کے بعد وہ بدلتے رہتے ہیں، اس کے بھی ماہر لوگ یاد رکھنے والے موجود ہوتے ہیں وہاں. وہ بتاتے ہیں 12:15 پہ اس کا ریٹ یہ تھا، اور 1 بجے اس کا ریٹ یہ ہوا، اور اب 5 بجے یہ ہے. وہ ایک شے نہیں، بے شمار سینکڑوں چیزیں ہوتی ہیں، ان کو یاد کر لیتے ہیں. تو یہ عام انسان اگر یہ کر سکتا ہے اور اس کو ہم بڑی اہمیت دیتے ہیں، اس پر بڑا اعتماد کرتے ہیں، تو صحابہ رسول جو امی تھے جن کا کام یہی تھا کہ سنیں اس کو یاد کریں، تو ہم ان پہ کیوں نہیں اعتماد کر سکتے؟ ان بورڈز پر مختلف نام اور مختلف کام درج ہوتے ہیں، ان تمام کو یاد کر کے ترتیب وار پڑھنا اگر آج کے ہنگامہ خیز زمانہ میں ممکن ہے، تو زمانہ سابق میں ہنگامہ خیزی کے بغیر اسانید و احادیث کا یاد کرنا بھی ممکن تھا. وہاں تو کوئی ہنگامے اتنے نہیں تھے، پرسکون ماحول تھا. یعنی ہمیں یاد ہے، یعنی میں یہی کوئی ایم اے کے بعد میں یہاں آیا ملتان سے گوجرانوالہ پڑھنے کے لیے، تو یقین مانے لاہور سے جب چلتے تھے تو گوجرانوالہ تک سناٹا ہوتا تھا، سناٹا. دن کو کوئی گاڑی نظر نہیں آتی تھی، دور دور تک کوئی بندہ نظر نہیں آتا تھا. اب اسلام آباد سے لاہور تک چلے جائیں، کوئی جگہ آپ کو خالی نظر نہیں آئے گی جہاں انسان ہی انسان ہے. تو یہ ہنگامہ خیزی کا دور ہے، وہ وقت بڑا سکون کا دور تھا. اور پھر پچھلے دور میں چلے جائیں صحابہ کرام کے یا محدثین کے، اس وقت بھی انسانوں کا کوئی اتنا بڑا جمع غفیر نہیں تھا جتنا اب ہے. لیکن اس دور میں اگر بندہ یاد کر سکتا ہے تو اس دور میں بھی یاد کر سکتا ہے. قابل ستائش ہیں محدثین جنہوں نے ان ایروں غیروں کا بھانڈا پھوڑا، جو ادھر سے بھی آیا ادھر سے بھی آیا، میں بھی حدیث میں کچھ حصہ ڈال دوں، جبکہ ان کا یہ فیلڈ ہی نہیں تھا، ورنہ کون تھا جو اس کار خیر کو بجا لاتا اور اہل دین کو اس کی روایت کے بارے میں معلومات دیتا. تو یہ بہرحال ابتدا ہے کہ اس طرح محدثین کرام نے کچھ تھوڑی سی ابتدا میں شرطیں لگا دیں اور اپنے آپ کو اہل بنایا اس کا، اور کتابت پر توجہ دی، اپنی یادداشت پہ توجہ دی، اور ان تمام چیزوں کو لے کے وہ چلے. تو یہ تنقید کرنے سے پہلے کہ مانوی روایت جائز ہے کہ نہیں ہے، یہ اسباب ہیں تھوڑے سے، کل انشاءاللہ مزید بھی ہم پڑھیں گے، تو ان تمام کو اگر ہم دیکھ لیں تو پھر یہ اعتراض بالکل بودے سے ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ محض محض وقتی جوش میں آ کر یا وقتی جو علم ہے اس کے تحت ماتحت یا اپنے کمنٹس تو دے دیتے ہیں مگر پچھلی جو حقیقتیں ہیں پرانے دور کی ان سے یہ لوگ ناواقف ہیں کہ اتنا آسان نہیں تھا کہ اس کام کو کس طرح آگے بڑھایا جائے. تو انشاءاللہ باقی باتیں پھر ہم کل پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.